بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إرشادي باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صحيح بخاري میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خذوا عني مناسككم، مجھ سے حج کے طریقہ اور احکام اور آداب سیکھ لو. آج کی نشست میں جیسے کہ آپ بھائیوں سے وعدہ تھا کہ حج کے احکام اور مسائل پر گفتگو کریں گے، اور یہ خاص نشست ہے سوال اور جواب کی. اگر بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہے حج اور عمرے کے تعلق سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ساتھ میں ماشاء اللہ لسٹیں تیار کی ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اچھی بات ہے. دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں، آپ پوچھیں، کیوں مشکل ہے.
حج کا جب ارادہ کرنے سب سے پہلے کن امور کا خیال رکھیں یا کس چیز کے بارے میں
جانیں؟ دیکھیں، حج سے پہلے، شاید یہ درس یہاں پر نہیں ہوا، ایک مکمل درس ہے کہ حاجی کو حج سے پہلے کیا کرنا ہے. پچھلے ہفتے میں درس ہو چکا ہے، اس میں میں نے تفصیل سے بات کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ حاجی کو حج سے پہلے کن کن امور کا اہتمام کرنا ہے. تقریباً 12 یا 13 پوائنٹ میں نے بیان کیے تھے، آپ انشاءاللہ اگر اس سے رجوع کریں گے تو کیسٹ موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. طواف الوداع حائض عورت کے لیے واجب ہی ساقط ہو جاتا ہے، واپس نہیں آئے گی کرنے کے لیے
ضرورت نہیں ہے.
نہیں، حائض عورت کے لیے ضرورت نہیں ہے.
حج ایک مسلمان پہ کب فرض؟
جانے کو اگر تاخیر اگر ہے اور بات ہوا تو پھر کر سکتی.
حج الوداع دو لوگوں پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے دو لوگوں پر. نمبر ایک، مکہ والے لوگوں پر طواف الوداع نہیں ہے. نمبر دو، حائض عورت پر طواف الوداع واجب نہیں ہے. یعنی واجب نہیں کیا مطلب ہے؟ کہ اگر عورت کو حیض آ گیا ہو اور اس نے حج کے سارے اعمال کر لیے، طواف الافاضہ، سعی، حج سب کچھ کر لیا ہے، اور اس کو 12 تاریخ کو یا 11 تاریخ حیض آ گیا ہے، وہ کنکر بھی مار سکتی ہے، وہ منا میں رہ بھی سکتی ہے، لیکن آخر کام ہے طواف الوداع. طواف الوداع وہ نہیں کر سکتی. اب 4 دن کے بعد اگر وہ پاک ہوتی ہے تو کیا سارے اس کے ساتھ رہیں گے؟ تو اس عورت کے لیے آسانی ہے کہ وہ طواف الوداع نہ کرے، باقی سب لوگ کر لیں. جب وہی طواف الوداع اس پر واجب نہیں ہے، کیا گھر جا کے مثال کو جدہ آ کے دوبارہ واپس جا کے طواف الوداع کرے؟ نہیں، اس کا طواف الوداع ساقط ہو گیا. حائض عورت کا طواف الوداع ساقط ہو جاتا ہے. جب ساقط ہو گیا واجب تو دم کیوں ہوگا پھر؟ تو معافی ہے نا،
دم نہیں.
ایک مسلمان پر حج کب فرض ہوتا ہے، بھائی کا سوال ہے، اور اس میں حج کی شرطیں، کتنی شرطیں حج کی؟ پیپر میں نے بانٹا تھا، ایسے بانٹا تھا، دیکھا نہیں آپ لوگوں نے کیا؟ حج کی شرطیں 5 ہیں. نمبر 1، اسلام. کافر کا حج نہیں اور نہ ہی کافر سے حج قبول ہوتا ہے. نمبر 2، عقل ہونا. پاگل کا حج نہیں ہوتا کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. نمبر 3، بالغ. بلوغ شرط ہے حج کی. چھوٹا بچہ حج کر لے اس کا حج ہوگا لیکن نفل میں شمار ہوگا، جب بالغ ہوگا اس پر فرض حج ابھی ساقط نہیں ہوا، تو فرض حج اس کو کرنا چاہیے جب وہ بالغ ہو جائے. نمبر 4، آزادی، آزاد ہونا چاہیے. غلام پر حج فرض نہیں ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ غلام کا اپنا مال ہوتا ہی نہیں ہے، اور حج کے لیے جو 5ویں شرط ہے استطاعت میں مال ضروری ہے. 5ویں شرط ہے استطاعت طاقت ہونا, استطاعت کے لیے اہم چیزیں جو ہے وہ یاد رکھیں, مال کا ہونا, آپ کے پاس اتنا وافر مقدار میں مال ہو کہ آپ حج کے لیے جائیں, پورا حج کریں, اپنے گھر والوں کے لیے اتنا پیچھے مال چھوڑ کے جائیں کہ جب تک آپ واپس نہیں جاتے ان کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے, وہ کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہ پھیلیں, نہ کسی کے محتاج ہوں, اور آپ کے پاس بھی اتنا مال ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں اور حج اللہ تعالیٰ کا صحیح طریقے سے آپ ادا کر سکیں. نمبر دو, آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے. صحت اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے اگر تھوڑا سا بخار ہے نظر ہے تو وہ ایک ممانعت نہیں ہے. صحت اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طاقت ہو, آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی تندرستی اتنی ہو کہ آپ حج کے اعمال آسانی سے کر سکیں. اگر کوئی شخص اپاہج ہے, فالج کا مریض ہے, ٹی بی کا مریض ہے یا کوئی ایسی موذی مرض ہے جس وجہ سے وہ بالکل کمزور ہو گیا ہے, اس پر حج فرض نہیں جب تک وہ تندرست نہیں ہوتا. نمبر تین, امن و امان کی صورت, یہ بھی استطاعت میں ہے. اگر جنگ کی صورت ہے, نعوذ باللہ, یا خانہ جنگی ہے راستے میں, یا لوٹیرے ہیں راستہ لوٹ لیتے ہیں جیسے کہ کئی زمانے میں ہوتا تھا, اب تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, راستہ بھی آسان ہے, امن و امان بھی الحمدللہ اب وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ سوال میں یہ بات آئی ہے تو میں اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ اگر امن و امان کی صورت نہیں ہے, افراتفری ہے, تو یاد رکھیں اگر سارے شرطیں پوری ہیں تو یہ بھی استطاعت میں ہے. دین اسلام آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر راستے میں آسانی نہیں ہے, آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ کا مشقت نہیں ہے, کیا اونٹوں پہ سفر کرنا ہے, یہ مشقت تو ہوتی ہے, لیکن اگر لٹیرے ہیں یا قتل و غارت ہے تب آپ اگر حج نہیں کریں گے تو کوئی حرج, یہ استطاعت میں آتا ہے. چوتھے نمبر پر نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی بتاتا ہوں, میں تفصیل بتاتا ہوں. چوتھے نمبر پر عورت کے لیے ضروری کہ اس کا محرم ہونا چاہیے, یہ بھی استطاعت میں ہے. جس عورت کا محرم نہیں ہے اس پر حج فرض ہی نہیں ہے, اگرچہ اس کی پچھلی شرطیں ساری کے ساری موجود ہو, مسلمان ہے, عاقل ہے, بالغ ہے اور آزاد بھی ہے, لیکن مال بھی ہے, صحت بھی اچھی ہے, لیکن محرم نہیں ہے, تو یاد رکھے اس پر حج فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. یہاں پر فرما برداری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا اپنی منمانی ہوتی ہے. لیکن بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, عورتوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں یا غیر محرم کے ساتھ چلی جاتی ہیں, تو یاد رکھیے طریقہ درست نہیں ہے. حج زندگی میں, پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اس کو بہترین طریقے سے آپ ادا کریں. تو محرم ہونا عورت کے لیے ضروری ہے, شرط ہے, محرم نہیں ہے. اگر عورت ایسے ہی مر جائے بغیر حج کیے تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا نہیں قیامت کے دن. ٹھیک ہے, آپ کا جو سوال ہے, کیا چیک پوسٹ میں جب روکتی ہے گورنمنٹ, کیا یہ استطاعت میں آتا ہے؟ دیکھیں, یاد رکھیں, گورنمنٹ نے ایک نظام رکھا ہے, ایک سسٹم رکھا ہے, اس سسٹم پہ عمل کرتے ہوئے آسانی ہے اور افراتفری نہیں ہوتی, کنٹرول ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے تھوڑی سی غلطی سے سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں. اگر یہ سسٹم نہ ہو تو آپ یاد رکھیں, نہ کوئی شخص طواف کر سکے, نہ کوئی عرفات میں ٹھہر سکے, نہ کوئی کنکر مار سکے. تو سسٹم ہونا ضروری ہے. گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے یہاں پہ, حج کا لائسنس ضروری ہے. جس کو حج کا لائسنس مل جائے وہ تو حج کرنے کے لیے جا سکتے, جس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو گورنمنٹ روکتی ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ہر مسلمان پر فرض زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اگر آپ دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں, دھوکے کا گناہ تو الگ ہے لیکن حج ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, حج کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے, حج ہو جاتا ہے, لیکن کسی کو دھوکہ نہ دے تو بہتر ہے. دھوکہ دہی جو ہے وہ اپنی جگہ پر, اس کے گناہ اپنی جگہ پہ ہے. اب ایک شخص نے حج کرنا ہے, آج کل کے دور میں استطاعت کچھ اور مشکل ہو گئی ہے. آج سے 8-10 سال پہلے جو لوگ حج پہ جاتے تھے یا 20 سال پہلے حج کرتے تھے, تھوڑے پیسے لگتے تھے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تھوڑے پیسے لگتے تھے, یعنی اگر حج افراد کرے 200-300 ریال میں کام ہو جاتا تھا. کیا کرنا تھا, کھانا پینا, چند دن رہنا تھا, قربانی ویسے نہیں کرنی تھی اس نے حج افراد میں, تو آسانی سے لوگ چلے جاتے. میں ایسے لوگ بھی جان جو 100 لے کے جاتے تھے, اس میں سے کچھ پیسے بچا کے واپس آتے تھے, حج اس طریقے سے کرتے تھے. لیکن آج کل کے دور میں کم سے کم اگر آپ کسی کے ساتھ آپ جاتے تو میرا خیال ہے 2000 سے 1500 سے کم نہیں ہے ایک شخص کے لیے. تو اب تھوڑی سی استطاعت مشکل ہو گئی ہے. جب استطاعت مشکل ہو گئی ہے تو یہی پالیسی گورنمنٹ کی, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھ, اگر آپ کے پاس 2000 نہیں ہے, آپ نے حج نہیں کیا, تو آپ پر فرضیت ثابت ہے, آپ مستطیع نہیں ہیں, یاد رکھیں. لیکن آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کنجوسی کرتے ہیں, الگ بات ہے. اب رب کو خود جواب دینا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے, آپ کی آنکھ کے اندر جو خیانت ہے وہ بھی جانتا ہے, اور جو دل میں چھپا رکھا ہے آپ نے وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. اب ہم سے تو چھپا سکتے ہیں, لوگوں سے چھپا سکتے ہیں, اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے. تو استطاعت کی یہ شرطیں ہیں. اگر مسلمان ان شرطوں کے ساتھ حج کرے تو انشاءاللہ اس کا حج درست ہے.
کیا وہ جائے
گا اگر نہ میں نے آپ کو بات نہیں سمجھی.
یعنی کہ ایک شخص حج کرنا
چاہتا ہے, حج کرنا چاہتا ہے
اور ہر طرح کی ان کے پاس طاقت ہے, لیکن گھر میں اگر وہ اپنا گھر چھوڑتا اپنا ملک چھوڑتا ہے, گھر میں بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرنے والا,
جی
ان کو سامان نہ دینے والا, یا مثال کے طور پر ان کی دیکھ بھال کرنے والا, مہینہ لگتا ہے 15 دن لگتا ہے, یا وہ
دیکھیے بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس کی حج کی ساری شرطیں پوری ہو گئی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چلا جاتے گھر میں پیچھے دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی اس کا بھائی ہے, نہ اس کا والد ہے, نہ کوئی اس کا ایسا رشتہ دار ہے جو بچوں کو دیکھ بھال کر سکے, اور کسی کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا وہ کہ وہ جائے پیچھے, وکیل کس پہ اعتبار, یعنی وہ نہیں کر سکتا کہ اتنی خاص بری جگہ ہے, یہاں پر آپ کسی کو وکیل بھی نہیں بنا سکتے. اگر ایسی کنڈیشن, کیا یہ بھی استطاعت میں آتا ہے, یاد رکھیں یہ بھی استطاعت میں آتا ہے. کیوں؟ ویسے تو ایسی کنڈیشن ہوتی نہیں ہے, یاد رکھیں. ایک بھائی کا سوال تو میں جواب دے رہا ہوں, اور ایسے مسائل سے ہمارے مشائخ منع فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب مسئلہ ہو یا ایسا مسئلہ ہوا ہو تب پوچھا کریں, جو مسئلہ نہ ہوا ہو تو بہتر ایسا سوال نہ پوچھا کریں. آپ کے ساتھ ہوا تھا کیسے؟ اچھا صحیح, ہاں ٹھیک ہے. اچھا
چلے گئے,
دیکھ بات وکیل کی ہوتی ہے, آپ وکیل کس مسلمان بھائی کو بنا سکتے ہیں؟ اب گھر میں ماں موجود ہے, عورت موجود ہے گھر میں, آپ کسی پڑوسی مسلمان بھائی کو آپ وکیل بنا کے جاتے ہیں کہ اگر ضرورت کی چیزیں تو آپ ان کو دے دیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسلمان مسلمان بھائی کے کام ہی آتا ہے آخر, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ یہ دیندار بندہ نہیں ہے, یعنی آپ کے ساتھ چھوڑ کے گیا ہے, آپ کو یقین ہے کہ آپ اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, اس لیے آپ کے حوالے, کون اپنے بیوی بچے حوالے کسی کر کے جاتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. لیکن ہاں, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں جو لوگ رہتے اچھے نہیں ہیں, شرابی ہیں, کبابی جیسے بھی ہیں, پھر آپ حج پہ نہ جائیں جب تک کہ آپ کو کوئی ایسا معتبر شخص نہ ملے جس میں آپ کو اطمینان ہو کہ میرے بیوی بچے صحیح سلامت رہیں گے.
سوال کیا ہے کہ کوئی شخص اگر احرام پہ انتقال کی نیت سے جاتا ہے اور پھر چیک پوسٹ سے اس کو لوٹا دیا جائے, تو کیا اس شخص پر دم ہوگا یا دم نہیں؟
بھائی کا سوال یہ ہے, اگر کوئی شخص احرام پہن کے جائے, نیت کر کے جائے حج کی یا عمرے کی, چیک پوسٹ ہے, چیک پوسٹ سے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے, اس پہ دم واجب ہے کہ نہیں؟ اگر اس شخص نے احرام کرتے وقت شرط لگائی, فَإِنْ حَبَسَنِ حَابِسْ فَمَحَلِّ حَيْثُ حَبَسْتَنِ, اگر مجھے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے, تب تو واپس آ جائے گا, احرام اتار دے گا, کوئی دم نہیں ہے. اگر اس شخص نے شرط نہیں لگائی احرام کرتے وقت, تو اس پر دم واجب ہے, وہ دم بھی دے گا اور احرام بھی اتار دے گا. سب کے لیے, جاہل ہے, عالم ہے, کوئی بھی ہے. کیونکہ بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نیت کرے تو کیا ہر نیت میں عمرہ اور حج کے لیے وہ شرط لگائے؟ بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. جو لوگ یہ شرط کو جائز سمجھتے ہیں, کیونکہ ایسے علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں شرط لگانی نہیں ہے, لیکن شرط نہیں لگانی یہ ضعیف قول ہے. جو صحیح قول ہے شرط لگائے. اچھا شرط کب کو کیسے لگانی, اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ کو اگر خدشہ ہے تو آپ شرط لگائیں, اگر کوئی خدشہ نہیں ہے, امن و امان کی صورت ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں, تب آپ شرط نہ لگائیں. ٹھیک ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ ہمیشہ شرط لگائیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ خدشہ تو موجود ہی ہے. پچھلے زمانے میں اگر اونٹوں پہ لوگ جاتے تھے تو راستے میں پریشانیاں ہوتی تھی, چور ڈکیتی کچھ بھی, چوری ڈکیتی کچھ بھی ہو سکتی تھی. آج کل کے دور میں یہ چیز نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے ہر وقت یہ نیت کرنا شرط کے ساتھ درست نہیں ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اگر آج کے دور میں مشکلیں موجود ہیں تو پچھلے دور میں بھی موجود تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ نیت کرتے ہوئے شرط نہیں لگاتے تھے. حائضہ عورت ہے, اس کو ڈر ہے کہ اس کو حیض کا خون آ جائے گا, وہ شرط لگائے. اگر چوری ڈکیتی ہے یا کوئی مسئلہ ہے, آپ کو امن و امان کی صورت ناگوار نظر آتی ہے, تب آپ شرط لگا کے جائیں. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے تو آپ شرط نہ لگائیں. لیکن ایک میں بھی یہی کہتا تھا, لیکن ابھی ایک صورت میں نے دیکھی ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شرط لگائیں تو بہتر ہے. نمبر ایک, گاڑی کا ایکسیڈنٹ. ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ انسان کی اپنی غلطی سے ہو, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی اور کی غلطی سے, مشینری ہے, کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے اس میں. تو اگر شرط نہیں لگائے تو دم واجب ہو گیا. اب امیجن کریں, یہ مسئلہ بھی ہو کہ دو فیملیز جا رہی تھی, شیخ بن باز سے سوال کیا گیا, دو فیملیز جا رہی تھی, سات ادھر اور چھ یہ پتنی پانچ ادھر, بارہ لوگ تھے تقریباً دو گاڑیوں میں. تھوڑی سی ٹھوکر لگی گاڑی کو, غلطی ان کی تھی, ٹھوکر لگی, ایک بچے کو چوٹ لگی, پریشان ہو گئے, سب واپس آ گئے, احرام اتار دیا. کچھ عرصے بعد انہوں نے سوال کیا, اب ان لوگوں پر بارہ دم واجب ہو گئے. آپ سوچیں کتنی مشکل بات ہے. حالانکہ چھوٹی سی بات تھی, وہ جا سکتے تھے, لیکن پریشانی ہو جاتی ہے, انسان کمزور ہے, ضعیف ہے, ایک بچے کو چوٹ لگی, تھوڑا سا خون دیکھا اور کافی پریشانی ہو گئے تو واپس چلے آئے. ایک دوسرا مسئلہ بھی آیا ہے, ایک بھائی کا یہ سوال تھا دو تین دن پہلے, ایک ساتھی انڈیا سے آئے وزٹ ویزے پہ بزنس کے لیے, بزنس کر لیا انہوں نے جدہ سے, انہوں نے نیت کی کہ میں نے عمرہ کرنا ہے. اب انہوں نے احرام باندھ لیا, اور کبھی ممانعت نہیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ ذوالقعدہ میں عمرہ نہ کریں. اب اچانک وہ ساتھی جب وہاں پہ گئے, چیک پوسٹ سے واپس کر دیا. لیکن اللہ کا شکر اس بندے کو ایک اچھا ساتھی مل گیا. اس شخص نے کہا کہ اب شرط لگا کے جاؤ, حالانکہ کوئی منع تو چیز نظر نہیں آ رہی تھی, تو کہا بھائی آپ شرط لگا کے جاؤ, ہو سکتا ہے کوئی مشکل ہو جائے آپ کے لیے. عام طور مشکل تھی تو نہیں, شرط لگا کے گئے واپس, چیک پوسٹ سے واپس بھیج دیے گئے, انہیں احرام اتار دیا اور کوئی دم نہیں ہوا. اگر اس طریقے سے یہ مسئلے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے آپ شرط لگائے تو کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ.
ایک شخص ہے, اس نے اگر وہ نہیں پڑھایا عمرہ کرنے جانا, لیکن لبیک اللہ میں بھی عمرہ نہیں کرتا, اس نے احرام پہن لیا چلا گیا, تو وہاں پہ جا کر اس نے عمرہ بھی کمپلیٹ نہیں کر, احرام کھول دیا کسی وجہ سے اور واپس آ گیا.
بھائی کا یہ سوال ہے, اگر ایک شخص ہے اس نے احرام تو پہن لیا ہے اور زبان سے لبیک اللہم عمرہ کی نیت نہیں کی اور چلا گیا ہے, اور کسی وجہ سے عمرہ پورا نہیں کر سکا, واپس آ گیا ہے, اس پر کیا ہے؟ یاد رکھے احرام میں تین چیزیں ہیں, طالب علم اس کو سمجھ لے اچھی طریقے سے. ایک رکن ہے, ایک واجب ہے, ایک مستحب ہے. رکن ہے احرام, دل کی نیت. زبان میں بات تب بات ہے جب پہلے دل کی نیت ہوتی ہے. یاد رکھیں احرام لباس نہیں ہوتا, احرام کا مطلب ہے دل کی نیت. جو واجب ہے میقات سے احرام باندھنا, یہ واجب ہے, اور مستحب ہے احرام کے کپڑے اور زبان کا قول. اچھا احرام کے کپڑے سفید, سفید رنگ ویسے تو واجب ہے, یہ کپڑے جو ہیں مردوں کے لیے تہبند اور چادر, میں سفید رنگ کی بات کر رہا ہوں, یہ مستحب ہے سفید. اگر کوئی اور رنگ پہننا چاہے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پوری امت کو ایک جیسا دیکھنے کے لیے کہ پوری امت ایک جیسی ہے, ایک ہی رنگ میں, ایک ہی لباس میں, ایک ہی شکل میں. دوسرے ہم کہتے ہیں یہ مستحب ہے کہ رنگ بھی ایک ہونا چاہیے, کہ آپ مختلف نہ ہوں کسی اور سے, کسی نے پیلا پہنا کسی نے سرخ پہنا ہوا ہے, یا کسی نے سرخ تو ویسے جائز نہیں ہے, کسی نے اور رنگ پہنا ہوا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. لیکن کیا واجب ہے سفید کلر؟ سفید رنگ واجب نہیں ہے, یہ جاننا چاہیے. تو یہ تین چیزیں ہوئیں. نہیں ہاں سرخ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. سرخ اگر اس میں کوئی لائن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, جو خالص سرخ ہے اس کی ممانعت ہے مردوں کے لیے. اچھا چاہے کپڑک میں نہ ہو, صرف احرام کی بات نہیں ہے. تو رکن ہے دل کی نیت. بھائی کا سوال ہے کہ اس نے زبان سے نہیں کہا, احرام کے کپڑے پہن لیے, دل کی نیت اس کی تھی کہ اس نے عمرے پہ جانا ہے, زبان کے اس کے قول نہیں لبے کلام عمر زبان سے نہیں کہا, اور یہ مستحب ہے زبان سے کہنا. اب وہ چلا گیا عمرے کے لیے, اب اس پر عمرہ واجب ہو گیا, اس نے پورا عمرہ کرنا ہے. اگر عمرے کا کوئی چیز اس کی کم ہو گئی ہے وہ کیا چیز ہے, یہ وضاحت ضروری ہے. طواف ہے, سعی ہے, اور بال مڈوانے. دیکھیں عمرے میں آپ نے پانچ کام کرنے ہیں, پانچ کام پورے ہو گئے آپ کا عمرہ درست ہے, کام پورے نہیں ہوئے تو آپ کا عمرہ پورا نہیں ہے. نمبر ایک احرام, نمبر دو طواف, نمبر تین سعی. یہ تینوں یہ کیا ہے, ارکان ہے عمرے کے, ان کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا. ایک چیز چھوٹ جائے جب تک وہ پوری نہیں کریں گے آپ کو عمرہ لٹکا ہوا ہے. پھر حلق اور تقصیر, بال منڈوائیں یا چھوٹے کریں, یہ واجب ہے. عمرے کے دو واجبات ہیں اور تین ارکان ہیں. دو واجب کیا ہیں, میقات سے احرام باندھنا واجب ہے, اور بال منڈوانا یا کٹوانا یہ بھی واجب ہے. تین ارکان کیا ہیں, احرام یعنی نیت احرام کی, نمبر دو طواف, نمبر تین سعی. پانچویں چیز ہے حلال ہونا. بال کٹوا لیا آپ نے, اب آپ حلال ہو گئے, احرام اتار دے, جو کچھ بھی آپ پر پہلے حرام تو حلال ہو گیا. اور حلال کی شرط اس لیے, حلال کی بات اس لیے کر رہے ہیں ہم کہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم حلال نہیں ہوئے اور ایک طواف دوبارہ کرتے ہیں عمرے کے بعد. مجھے تعجب ہوا, یہ بات میں نے ایک شیعہ سے سنی, وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم عمرہ زیادہ نہیں کرتے, ہمارے لیے نعوذ باللہ بہت مشکل ہو جاتی, مصیبت ہو جاتی ہے. یعنی عمرے میں مصیبت کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے پوچھا کیا ہو گیا, کہتے بھی ہمارے نزدیک پھر لوگ کہتے بھی آپ لوگ کیوں کہتے کہ ہم اہل حدیث ہیں, جب وہ کہتے ہمارے نزدیک اور کہتے ہم شیعہ ہیں, تو پھر ہم لوگ کیوں نہ کہے کہ ہم سنی ہیں؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, آپ کیوں نہیں کہتے ہم مسلمان ہیں؟ سب ہیں تو مسلمان, ہم نے کب کہا کہ ہم مسلمان نہیں, ہم سب مسلمان ہیں. لیکن جب شیعہ نے کہا میں شیعہ ہوں تو مجھے بھی تو کہنا چاہیے میں سنی ہوں کہ نہیں, ورنہ تو ہم سب برابر ہو گئے کہ نہیں. قادیانی بھی کہتا ہے مسلمان ہوں, شیعہ بھی کہتا ہے, سب کہتے ہیں. تو میں نے کہا کیا مشکل ہے, کہتے ہیں جب ہم عمرہ کر لیتے ہیں, سر کے بال بھی کٹوا لیتے ہیں, ابھی ہمارے اوپر ایک چیز اور واجب ہے, اسے کہتے ہیں طواف النساء, عورتوں کا طواف. میں نے کہا یہ کون سی بات ہے, تمہیں پہلے میں سن رہا ہوں. کہتے ہیں شادی شدہ کے اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوئی جب تک یہ طواف نہ کرے. سبحان اللہ, جب بدعت آ گئی تو زبان سے لفظ مشکل و مصیبت کا نکلا. حالانکہ اللہ کے دین میں کوئی مصیبت نہیں ہے, آسان دین ہے, آسان راستہ, صراط مستقیم بہت آسان راستہ ہے. لیکن جب بدعت آ جاتی ہے پھر یہی آسانی, یہی سنت, یہی ایمان کا نور, یہ بدل جاتا ہے ظلمت میں, گمراہی میں, بدعت اور خرافات میں, اور حق جو ہے وہ باطل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عمرہ کو مشروع کیا نعوذ باللہ مصیبت کے لیے, پریشانی کے لیے کیا؟ ایک ایک قدم پر یاد رکھیں, آپ کے دریات بلند ہو رہے ہیں, آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, ایک ایک قدم پر. جی بھائی کا سوال ہے, طواف الوداع آخری چیز ہے, جب حاجی جانا چاہے ملک سے باہر طواف الوداع کر کے چلا جائے, آخری کام ہے طواف الوداع. اگر حاجی کی فلائٹ ہے 14 تاریخ کو مثال کے طور پہ, اس نے 13 کو حج پورا کر لیا, وہ جدہ آنا چاہتا ہے, اگر مکہ دوبارہ جائے گا تو وہ طواف الوداع جانے سے پہلے کرے گا. اگر جدہ نہیں آنا چاہتا, اس نے 13 تاریخ کو طواف الوداع کیا, مکہ میں رہا, پھر طواف الوداع کرے گا جانے سے پہلے, کیونکہ فلیق الاخر عہدہ بالبیت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے آخر میں اس نے طواف کرنا ہے, پھر مکہ کو چھوڑنا ہے. اگر کوئی شخص طواف الوداع کرتا ہے پھر مکہ میں تھکا ہوا ہے, رات گزارتا ہے, صبح پھر طواف الوداع کرے گا, وہ اس کا طواف الوداع نہیں ہوا. نہیں, اگر مکہ کو چھوڑنے سے پہلے جا سکتا ہے, اگر جدہ آنا چاہتا ہے وہ طواف الوداع کر کے جدہ میں, جدہ سے ایئرپورٹ میں چلا جائے, اگر مکہ میں رہنا چاہتا ہے طواف الوداع سب سے آخری کام، مکہ سے نکلنے سے پہلے طواف الوداع کر کے نکلے. وداع اسے تو کہتے ہیں، وداع کس کو کہتے ہیں؟ الوداع کیا ہوتا ہے؟ میں جا رہا ہوں، یعنی کہ میں طواف کر کے پھر سو رہا ہوں پھر جاؤں گا.
بعض لوگ جو ہے تھوڑے تھوڑے بال نکالتے ہیں، تو کیا ان کا یہ واجب پورا ہو جائے گا یا نہیں؟
بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ عمرہ یا حج ادا کرنے کے بعد سر کے مختلف جگہوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لیتے ہیں، کیا ان کا واجب پورا ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھیں، اس طریقے سے واجب پورا نہیں ہوتا. بال تو لغت کے لحاظ سے کٹ گئے، لیکن شرع کے لحاظ سے بال نہیں کٹے ابھی تک. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو علم نہیں اس کو کوئی حرج نہیں، علم نہیں جاہل اس نے کیا ہے، جس کو علم ہو جائے وہ اپنے سر کے سارے بال منڈوائے، اگر نہ منڈوائے تو میرا قول ہے اگر نہ منڈوائے اور ہٹ دھرمی کرے تو اس پر دم واجب ہے. جس کو علم نہیں اس نے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی نہیں، حلال تو ہو گیا ہے، حلال تو ہو گیا ہے، اب اتنی بھی سختی نہ کریں اس کے ساتھ، وہ بھی حلال نہ ہوگا. کیا دوبارہ کرنا چاہیے؟ اس بندے کا رہ کیا گیا پھر بتایا نہیں، رکن چھوٹ گیا ہے، واجب چھوٹ گیا ہے، کیا رہ گیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟
اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ طواف جو ہے نا اور جو عمرہ ہے وہ صحیح سنت کے مطابق کر سکے.
بڑی عجیب سی کنڈیشن ہے. نہیں صحیح بات ہے، ہوگا ایسے کچھ کسی کے ساتھ ہوا ہوگا، پر اس سے بھی بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. صحیح بات ہے، مطلب یہ سوال ایسے نہیں ہے کہ، اس سے بھی عجیب و غریب ایسے سوال اٹھتے ہیں.
دیکھیے
یہ سوال ہے، یہ سوال ہے
وہیں سے پڑھ کر پھر باقی چیزیں کر لی جائے، وہ چیز بھی ملی انہوں نے کہا میں ایسے سیکشن نہیں میرے.
دو چکر بعد طواف کو چھوڑ دیا، دو چکر کے طواف چھوڑ دیا. جی ہاں، اللہ المستعان. اب یاد رکھیں، حج اور عمرہ دو ایسی عبادات ہیں، اگر نیت کر لی ہے اور شرط نہیں لگائی تو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہ بند ابھی تک بھی اپنے احرام میں ہے، کتنے سال گزر گئے؟ علم نہیں. اگر 10 سال بھی گزرے ابھی تک اپنے احرام میں ہے، سلام اللہ وبرکاتہ، ابھی تک اپنے احرام میں ہے، اس کو چاہیے، اگر وہ شادی شدہ ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کر چکا ہے تو اس کا عمرہ فاسد ہو گیا ہے اور لا علمی کی وجہ سے اس پر فدیہ نہیں ہے. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس نے کوئی محظورات الاحرام میں سے کچھ کیا ہے، اس کی بھی معافی ہے، لیکن ابھی اگر وہ سن رہا ہے تو ابھی اس پر واجب ہے. اگر اس نے ہم بستری نہیں کیا، شادی شدہ نہیں ہے، ابھی اپنے کپڑے اتار کے احرام کے کپڑے پہن لے اور ابھی مکہ کی طرف چلے جائے، اپنا عمرہ پورا کر لے.
بالغ شخص اگر بالغ نہیں ہے اور احرام باندھا ہے اور دوران حج کوئی مشکل پیش آئی تو احرام اتار دے گا یا پورا اس کو کرنا پڑے گا؟
نہ، بالغ شخص اگر حج کی نیت کر لے اور حج کرنا شروع کر دے، تھوڑی دیر کے بعد وہ تھک جائے، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ احرام کھول دے یا جائز نہیں ہے؟ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. پہلا قول ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا عمرہ پورا کرے، اپنا حج پورا کرے، کیونکہ وہ نسک میں داخل ہو چکا ہے، نیت کر چکا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو جب فرض ہی نہیں ہے، حقیقتا فرض ہی نہیں اس کے اوپر، اس نے ویسے ہی شروع کر دیا ہے، تو اس پر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے نسک سے خارج ہو جائے. اور یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی قول کی طرف علامہ ابن عثیمین بھی جاتے ہیں کہ یہ قول درست ہے، اگرچہ پہلا قول امام احمد بن حنبل کا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ اپنے امام کی بات کو چھوڑ کے شیخ امام بن ابو حنیفہ کے قول کو لے لیتے ہیں، کیونکہ وہی حق ہے اور وہی ثواب ہے اور حق قریب ہے. اگر کوئی شخص میقات سے احرام نہیں باندھتا اور عمرے کے چلا جاتا ہے، یعنی میقات کے علاوہ کسی اور جگہ سے احرام باندھ لیا اور عمرے کرتا گیا، کیا ان کے عمرے قبول ہیں یا نہیں؟ ان کے عمرے لٹکے ہوئے ہیں جب تک کہ وہ ان کو پورا نہیں کرتا، کیسے کرے گا؟ دم دے کے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. جتنی عمرے یاد ہیں اتنی دم دے دے، اگر یاد نہیں ہے تو ایک دے دے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، ایک دے دے کم سے کم. جن کے عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے کوئی شرک اکبر کے مرتکب ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا حج حج نہیں ہے. جس نے حج کر لیا ہے اور اس نے حج کے بعد توبہ کر لی ہے اور راہ راست پہ آ گیا اور توحید کو سمجھ لی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ حج کرے. اس طریقے سے ایک شخص بے نمازی ہے اور بے نمازی نے حج کر لیا, اس بے نمازی کا حج نہیں ہے, جب وہ توبہ کر لے تو حج بھی دوبارہ پڑھ لے. چاہے جہالت میں کیا ہو یا نہیں, شرک اور توحید کے معاملات جہالت سے ثابت نہیں ہوتے. بے نمازی کا بھی حج نہیں ہے جب, کیوں؟ کیونکہ بے نمازی دار اسلام سے خارج ہے اور کافر کا حج نہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام کی ہے. تو بے نمازی جب توبہ کر لے تو وہ دوبارہ حج پڑھ لے. نماز کے علاوہ جو اور ارکان اسلام ہیں ان کے ترک کرنے میں اختلاف ہے. صحابہ کرام کے دور میں بھی اختلاف تھا, صحابہ کرام کا اجماع صرف ایک چیز پہ ہوا ارکان اسلام میں سے, اس کو ترک کرنے سے کفر ہوتا ہے, وہ ہے نماز. صلی اللہ علیہ وسلم. بدعت دو قسم کی, اگر بدعت مکفرہ ہے تو اس کا کوئی عمل نہیں ہے, کافر کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے عمل کیے ہم نے دیکھے قیامت کے دن سارے کو سارے ہم نے سب کو ضائع کر دیا. اور اگر بدعت غیر مکفرہ ہے تو بدعت غیر مکفرہ, جس عمل میں بدعت غیر مکفرہ آج ہے وہی عمل قابل قبول نہیں ہے, وہی عمل صحیح نہیں ہے, دوسرے اس کے عمل درست ہیں جس میں بدعت نہیں ہے. شرک میں نہیں, فرق ہے دونوں میں, فرق ہے, شرک اور ہے بدعت اور ہے. شرک کے اکبر کے مرتکب کا حج نہیں ہے, دوبارہ کرے گا جب توبہ کر لے گا. بدعہ مکفرہ کے کرنے والے جو بدعہ مکفرہ میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, جب توبہ کر لیں گے تو وہ بھی حج دوبارہ کریں گے. جو عام بدعت ہے, مثال طور پر لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں بدعت ہے لیکن مکفرہ نہیں ہے, اگر ایسے لوگوں کا عقیدہ درست ہے وہ توحید کے سمجھنے والے ہیں لیکن صرف یہ بدعت کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, حج میں کوئی شرکی لفظ نہیں ہے, حج میں کوئی بدعت نہیں ہے, تو جشن میلاد النبی منانے سے ان کا حج جو ہے نا وہ صحیح ہے, حج کا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون سے ارکان؟ نہیں نماز تو قضاء عمری کرنا چاہتے ہو کیا؟ نہیں قضاء عمری نہیں ہوتا, کی سنت سے ثابت نہیں ہے. حج کیونکہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, وہ بھی آپ کا درست نہ ہوا وہ تو آپ لوٹا دیں اگر استطاعت ہے, استطاعت نہیں تو الگ بات ہے. جو باقی ارکان ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے, روزہ تو آپ نے ہر سال میں رکھنا ہے, جب توبہ کر لی ہے تو پچھلے آپ کے گناہ معاف, التوبہ تجب ما قبلہ, توبہ پچھلے گناہ کو معاف کر دیتی ہے. حج اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دوبارہ کر لو کیونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, آپ کو چانس بھی ہے, مال بھی ہے, پیسہ بھی ہے, آپ کر سکتے تو دوبارہ کر لیں. حج تمتع کی تعریف, تمتع کا مطلب ہے ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کی نیت کرنا, ایک سفر میں عمرہ اور حج کی نیت کرنا اسے تمتع کہتے ہیں, اور اس حج میں قربانی لازم ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, عمرے کے لیے ایک سفر ہوتا ہے, حج کے لیے دوسرا سفر ہوتا ہے, لیکن تمتع میں دونوں چیزیں ایک سفر میں, اسے تمتع کہا جاتا ہے. اور تمتع کے لیے یاد رکھیں شرط ہے, جب تک سفر موجود ہے تمتع موجود ہے, جب سفر منقطع ہو گیا تمتع ختم ہو گیا. یعنی اگر کوئی شخص جدہ سے تمتع کرنا چاہتا ہے, جدہ سے جاتا ہے عمرہ کر لیتا ہے, جدہ واپس نہیں آ سکتا, وہ جدہ واپس آتا ہے اس کو سفر منقطع ہو جاتا ہے, تمتع ختم ہو جاتا ہے. وہ مکہ سے چین جا سکتا ہے, اس کا تمتع ختم نہیں ہوگا, لیکن جو ہی جدہ واپس آئے گا اس کا تمتع ختم ہو جاتا ہے. دوبارہ احرام تو پہنے گا لیکن جدہ سے جب واپس آئے گا تمتع ختم ہو گیا اس کا. حج قران کر لے افراد کر, اس کی مرضی ہے, قران کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں.
حج بدن کی
ان کے پہلے
جمعہ پڑتا ہے,
اب کیوں الجھا رہے ہیں مسائل کو؟ تارک الصلاۃ جی منکر جی ہاں اسی کی بات ہو رہی ہے، تارک الصلاۃ ہے، تہاونن اسی کی بات ہو رہی ہے۔ جو نماز چھوڑنے والے دو قسم کے لوگ، جیسے بھائی ابھی فرما رہے تھے، پہلے بولو کہ جو نماز کے منکرین، نماز کا منکر تو کافی، اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے، دین کے کسی حصے کا منکر جو ثابت ہو چکا ہے قرآن اور سنت سے، اس کا منکر تو کافر ہے، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، روزہ، اور کان اسلام کے علاوہ بھی کوئی شخص کہتے ہیں شراب حلال ہے، کافر ہے، اسے استحلال کہتے ہیں، اور استحلال دار کفر اکبر ہے، یاد رکھیں۔ اچھا آتے ہیں بھائی کے سوال کی طرف، اگر کوئی شخص صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ میں آپ کو شیخ بن باز کا فتویٰ سناتا ہوں، میں خود بات نہیں کرتا ہوں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہر مسجد میں تقریباً موجود ہے۔ کسی نے سوال کیا شیخ صاحب کہ میں صبح 7 بجے کا الارم لگاتا ہوں اور 7 بجے اٹھ کے ڈیوٹی کے لیے اس وقت میں نماز ادا کرتا ہوں، کیا میری نماز درست ہے؟ شیخ صاحب نے بڑی سختی سے جواب دیا کہ جو تارکین الصلاۃ ہیں، جس نے اس کا وجوب کا انکار کیا وہ تو کافر ہے، اس پہ اتفاق ہے، اور جس نے ترک کر دیا نماز کو تہاوناً سستی کی وجہ سے، علماء کے دو اقوال ہیں شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، اور جو قول راجح شیخ صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اگر جو اس نے ایک نماز بھی چھوڑی ہے۔ تو اس لیے جمعے کی تو دور کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کی چھوڑی ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جی جی ہاں شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ بغیر عذر شرعی، سونا عذر ہے، اگر سو رہا ہے اس شخص نے الارم 7 کا لگایا، یعنی جان بوجھ کے وہ 7 بجے اٹھنا چاہتا ہے، ذرا سوال پہ غور کریں، یہ نہیں کہ وہ سو رہا تھا، ایسے ہم سو جاتے ہیں، انسان کی نیند کبھی نہیں جاگ آتی، تو اس کی معافی جب اٹھے اس وقت پڑے، یہ اس کا کفارہ ہے، لیکن ایک شخص جان بوجھ کے الارم لگا تو روزانہ اس کی یہ معمول ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو شخص نماز بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے، دیکھیں اب وہ کیوں دیر سے دیر کیوں کر رہا ہے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کیوں دیر کر رہا ہے؟ عذر شرعی تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بیٹھا ہے ٹی وی کے سامنے، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ جب اللہ اکبر اللہ اکبر ہو جائے، آواز کانوں میں آ جائے، حی الصلاح حی الفلاح کی آواز آ جائے، تو اس وقت اٹھ جاؤ، بات ختم ہے۔ صحابہ کرام میں سے اور سلف صالحین میں سے ایسے لوگ تھے، کام کر رہے ہیں، چیز بیچی ہے، پیسہ لے رہے ہیں ہاتھ میں، اللہ اکبر ہے، سب کو چھوڑ دیا، ادھر چھوڑ دیا، یہ اللہ اکبر کے اثر ہوتا تھا لوگوں کے دلوں میں، کانوں میں نہیں، آج کا تو اللہ اکبر کا اثر کانوں تک مشکل سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، دل بھی اثر ہوتا تھا، ابھی خرید و فروخت، یہ پیسہ تو لے لو، نہیں ادھر ہی بند۔ آج کل ہم بڑے مشکل سے دکانیں بند کروا کروا کے نمازیں پڑھاتے ہیں، کچھ ایسے بھی آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں دکانیں بند نہیں ہوتی، انہیں تعجب ہوا کہ ایک مسجد ہے، اس کے بالکل گیٹ کے سامنے ویڈیو سینٹر ہے، واللہ گیٹ کے سامنے، گیٹ کھولے سامنے جیسے، اور روڈ اس سے بھی چھوٹا جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، مسجد کا دروازہ ویڈیو سینٹر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے، عشاء کی نماز میں ہم نماز پڑھیں، اس نے فل آواز میں اوور ڈیک لگایا اس نے، میرے بھائی واللہ یہود و نصارہ بھی اپنی کنیسے کے سامنے یہ کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے چند مسلمان بھائی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کہ لا علم اور جہالت اتنی دل میں جگہ کر چکی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اذان کا مطلب کیا ہے، باتوں میں آ گئی تو میں یہ بھی بتا دوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، 4 مرتبہ گواہی دے رہا ہے، اور سننے والا بھی اس گواہی کو مان رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، 2 مرتبہ گواہی ہے، گواہی دے چکے ہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، یہ کام نہیں جو میں کر رہا ہوں، میری پوسٹیں جس میں بیٹھوں، یہ کرسی جس میں بیٹھوں، یہ بڑی نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، بلاوا آ گیا ہے, یہ سب کے سب چھوٹی چیزیں سب چھوڑنی پڑے گی. یہ بھی میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں, جو معبود برحق ہے اسی کا حکم چلتا ہے پوری کائنات میں. مجھے حکم مل رہا ہے تو میں نے سب کام چھوڑ دینا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, اور یہ پیغام لے کے ہیں کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے. تو میں نے نماز ادا کرنی ہے. یہ پانچ وقت نماز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. 50 ہوتی تمہارا کیا حال ہوتا. اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ 50 سے 5 کر دیے. ان پانچوں کو بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. کچھ شخص یہ نہ کہ میں نے سنا نہیں, پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. واضح الفاظ ہیں, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. پہلے تصدیق ہے, پھر گواہی ہے, پھر آپ کی تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے تصدیق بھی کر لی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. گواہی بھی دے چکے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے سر آنکھوں پہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہی چلوں گا, اسی کے طریقے سے نماز پڑھوں گا. نماز کی طرف مجھے بلایا تو میں نماز کی طرف جا رہا ہوں. کامیابی بھی کی طرف بلائے تو کامیابی اس نماز میں ہے, مجھے یقین ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چاہے تم پڑھو یا نہ پڑھو, اللہ تعالیٰ پھر بھی سب سے بڑا ہے. آخر میں کیوں اللہ اکبر, اللہ اکبر ہے؟ اے سننے والے, اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج ہے. ہم محتاج ہیں اپنے رب کے. ہمیں فلاح چاہیے, ہمیں کامیابی چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اگر کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لا الہ الا اللہ, تیرے سوا اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں. شروع میں بھی توحید, آخر میں بھی توحید. جس نے اس اذان کو سمجھ لیا, میرا خیال ہے وہ کبھی چھوڑے گا نہیں نماز کو. لیکن کتنی دن میں کتنی مرتبہ ہم اذان سنتے ہیں اپنے کانوں سے, دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا ہمیں پتہ نہیں. یہ پتہ ہے کہ بس یہ نعوذ باللہ, کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ اس کی آواز دیکھو, اس کو کوئی چپ نہیں کروانے والا. مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں, اللہ کتنی تعجب کی بات ہے, کتنی خطرناک باتیں ہیں یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زبان سے ایک شخص کی زبان سے ایک ایسا لفظ نکلتا ہے, انجانے میں اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اگر اپنی زبان پہ لگام نہیں دے سکتے ہو تو خاموش اختیار کرو. آج اگر اس زبان کو لگام نہیں دیتے ہو تو کل ایسا وقت آئے گا, نعوذ باللہ, ایک لفظ میں جہنم کی تہ کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک منٹ ہے. احرام کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ محظورات الاحرام وہ چیز ہیں جن سے احرام ٹوٹ جاتا ہے. لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں اور عربی محظورات الاحرام کہتے ہیں. اگر کسی شخص یہ چیز ہو جائے تین شرطوں کے ساتھ, یعنی جان بوجھ کے وہ کرتا ہے, علم ہونے کے ساتھ, اور اپنے اختیار سے, اس پر فدیہ واجب ہو جاتا ہے. اور فدیہ تین چیزیں ہیں, یا تو بکرا ذبح کرے گا حدود حرم میں, نمبر دو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا حدود حرم میں, یا نمبر تین 3 دن کا روزہ رکھے گا. اپنے گھر میں چاہے رکھ لے, کوئی حرج نہیں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. نہیں نہیں, ترتیب نہیں, اختیار ہے. اختیار ہے, ترتیب نہیں. آخری سوال ہے. اگلے ہفتے کے لیے کوئی چھوڑو تو صحیح یار, اگلے ہفتے میں بھی سوال ہے. اچھا پوچھیں, پوچھیں.
عورت کے لیے چہرے کا پردہ احرام کے دوران,
عورت کے لیے چہرہ ڈھانپنا, نقاب کرنا منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورت کو احرام کی حالت میں نقاب کرنے سے. اور نقاب کیا ہوتا ہے؟ جو پورا چہرے کے اوپر ایک کپڑا ہوتا ہے اور آنکھیں نکلی ہوتی ہیں, اسے نقاب کہتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اور گلوز پہننا, دستانے جو ہوتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ محظورات الاحرام میں سے عورتوں کے لیے. تو عورت کیا کرے؟ سیدنا امنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ہم جب سفر میں ہوتے, حج عمرے کے سفر میں, اور ہمارے سامنے سے کوئی اجنبی مرد گزرتے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے, سدل کر لیتے. سدل یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو سر پہ جو کپڑا ہے اس کو منہ کے اوپر ایسے ڈال لیں, یہ سدل ہوتا ہے. تو یہ جائز ہے عورت کے لیے سدل کرنا. نقاب پہنے سے جان بوجھ کے اپنے اختیار سے دم واجب ہو, فدیہ ہو جاتا ہے. وہ فدیہ میں تین چیزیں جو کرنا چاہیں. نہیں یہ غلط ہے کہ چہرے کو نہیں کپڑے لگنا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو تمبو برہنے سر کے اوپر، یہ بات درست نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں نہیں، دین ہمارا اتنا کیا ہے، نعوذ باللہ آپ عورت کیپ لگائے گی اوپر برقع پہنے گی، اللہ تعالی رحم فرمائے، مسخرہ نہیں ہے یہ، نہیں یہ بات درست نہیں ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کسی عالم سے آج تک میں نے نہیں سنا، حق بات ہے۔ ہاں تبلیغ جماعت والوں کو آگے انشاءاللہ دروس میں، چلو نام کسی کا نہ لیں، بھرا جس نے کہا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں کبھی، ان کی اپنی رائے ہے بہرحال، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے، کیونکہ امنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ فرمایا ہم اپنا کپڑا منہ پہ ڈال لیتی، یہ نہیں فرمایا کہ ہم کپڑے کو چہرے پہ نہیں لگنے دیتی، یا کوئی ہم کیپ یا کوئی چیز استعمال کرتی، یہ نہیں فرمایا، جب لفظ عام ہے تو عام رہنے دے، کیوں خاص کرتے ہو بغیر دلیل کے؟ اور کپڑا تو منہ پہ ویسے لگ جاتا ہے، اور یہ کہیں بھی دلیل نہیں کہ کپڑا منہ کو نہیں لگنا چاہیے، اس کی دلیل کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ منع ہے کہ نقاب نہ کریں، اس سے منع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نقاب نہ کریں۔ نقاب دو قسم کے ہوتے ہیں، عربی جو لوگ تھے پچھلے زمانہ، آج کل بھی آپ گاؤں میں دیکھتے ہیں، نقاب یہ ہوتا ہے کہ ایک کپڑا ہوتا ہے اور آنکھوں کی جگہ یہ کٹی ہوتی ہے، آنکھوں کی جگہ، یہ نقاب ہوتا ہے۔ اور ہمارے لوگ کیسے نقاب کرتے ہیں، انڈیا پاکستان والے، یہاں پہ پہن لیتے ہیں اور اوپر سے باندھ لیتے ہیں، نیچے والا اور کپڑا، اوپر اور کپڑا، صرف آنکھیں باہر ہوتی ہیں، یہ بھی نقاب ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ صدل جو میں نے ابھی بتایا، یہ صدل ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ کر لیں تو انشاءاللہ جائز ہے۔